أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے مرشد اول شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد العصر حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدر معرومی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو اکثر سناتے تھے، علم برتن زنے مارے بوت، علم برتن زنے. آواز تیار ہے تجھے؟ نہیں آ رہی تو قریب آ جا بیٹا، اور آگے جا. اے میاں، چھپنا نہیں. ہاں بیٹا، سیٹنگ کر لو ایسے کہ چھپو نہیں، بیٹھ جاؤ، وہ سب سیٹنگ کر لیں گے. اب بتا، سیٹنگ کرنے میں تو لوگ ماہر ہوتے ہیں. علم برتن زنے مارے بوت، یعنی علم جو تن پروری کا ذریعہ بن جائے تو مار کہتے ہیں سانپ کو. مثل مشہور ہے نا، مارے آستین، آستین کا سانپ. اور آستین کا سانپ کیا ہوتا ہے؟ مارے آستین، یہ محاورہ اور مثل ہے. اس کے معنی وہ ہے کہ ایک شخص کی آپ سے بہت دوستی ہو، آپ کا شاگرد ہو، آپ کا مرید ہو، آپ کا خادم ہو، خاص دوست ہو، رشتہ دار ہو جس سے بڑا تعلق ہو، پھر وہی مخالف، معترض، دشمن بن جائے تو اس کو کہتے ہیں مارے آستین. مارے آستین، آپ کا مخالف یا آپ کی اولاد کا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں مارے آستین، آستین کا سانپ. لہذا علم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تن پروری کا ذریعہ ہو. کیا ہے بیٹا؟ ہاں رکھ دو، یہاں رکھ دو سامنے. اگر ایسی کوئی چیزیں چھپانے کی ضرورت ہے ایسے سامنے رکھ دو، ٹھیک، کوئی بات نہیں. کیونکہ جو بات سامنے ہو نا اس سے تشویش نہیں ہوتی، جو چپکے سے ہو اس سے تشویش ہوتی ہے نا. تو سامنے ہو اچھا ہے. جو بات واضح ہو اس سے تشویش نہیں ہوتی، اور جو چھپی ہوئی ہو نا اس سے تشویش ہوتی. اس لیے معاملہ جو کھلا ہو، پھر نفع ہوگا تو یہ، نقصان ہوگا تو یہ، کوئی بات نہیں. ہاں کر لیں گے، یہ مشوش قلب ہے. تو علم کو تن پروری کا ذریعہ بنایا. اس علم سے مراد یہ بھی علم ہے جو علم معروف ہے، مدرسہ پڑھنا، مفتی بننا، اور اس سے مراد وہ بھی ہوگا جیسے کوئی آدمی تبلیغ میں ہے. اب یہاں علم کا ترجمہ دین سے کیا جائے، صحیح ہے نا؟ اور یہ قواعد کے اعتبار سے ترجمہ غلط نہیں ہے. تبلیغ میں ہیں، خانقاہوں میں ہیں، خدمت شیخ میں ہیں، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے تعلق ہے، لیکن اس تعلق کو اس نے تن پروری کا ذریعہ بنایا. تن پروری کیا ہے؟ تن پروری کے تو ایک معنی یہ ہے کہ مال و دولت کا لالچ، اور معنی یہ ہے عزت و جاہ کی لالچ، کہ میں خاص بنوں گا، خادم خاص کہلاؤں گا اور خاص شاگرد کہلاؤں گا اور مالداروں سے یاریاں دوستیاں کروں گا اور مال میرے علم کے معترف ہوں گے لوگ، اور اس کی وجہ سے دنیا کو طلب کرنا. ایک علم کا اعتراف یہ ہو کہ بھائی علم سیکھے لوگ، اور اس علم سے آخرت کی طرف خود بھی بڑھے وہ بھی بڑھے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارے بزرگوں نے اس کو منع نہیں کیا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت سنایا کرتے تھے کہ وہ عبادات جو کہ لغرضی دنیاویین، مخلوق کو وہ دکھانا جو کہ دنیا کی غرض سے ہو، وہ ریا اور دکھاوا ہے. اور اگر مخلوق کا وہ دکھانا جو کہ دینی غرض سے ہو، مثلا استاد شیخ مرید کو دکھاتا ہے بتاتا ہے نا، استاد تو بتاتا ہے بھائی دیکھو یہ بھی علم ہے، دیکھو میں نے سمجھانے بتاتا ہے، دیکھو میں نے فلاں کتاب کا بل استیاب اتنی دفعہ مطالعہ کیا ہے. اور مقصود یہ کہ ترغیب دینا کہ بیٹا پڑھ لو، شامیہ کو میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہے، شرح فتح الباری کو اتنی دفعہ پڑھا، فلاں کتاب کو میں نے فلاں فلاں فتاوے میں نے بل استیاب پڑھ ڈالے، ان کا خوب غور سے مطالعہ کیا. جیسے ہمارے علماء کے حالات میں آتا ہے کہ فلا فلا کتاب میں نے اتنی اتنی دفعہ پڑھی. تو اس سے ظاہر بات ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آؤ بھائی صاحب تعریف کرو، بلکہ یہ مقصد ہے کہ شاگرد کو گویا کہ یہ ہو کہ یار میں بھی پڑھ لوں، ترغیب دے رہا ہے کہ یعنی ضروری چیز ہے بیٹا، میں نے بھی پڑھا ہے تم بھی پڑھ لو. اب دکھاوا ہے نا یہ، لیکن یہ دکھاوا چونکہ دینی غرض سے ہے اس لیے اس دکھاوے کو دکھاوا نہیں کہا جائے گا. اس پر ریا جو کہ جو مذمتیں ہیں وہ اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو کہ اب عوام بیٹھے ہیں، عوام کے سامنے روب جھاڑ ہے، ان پر جاہلوں کے جیسے حدیث شریف میں آتا بھی ہے جاہلوں پر روب ڈال رہا ہے، تو اس کے لیے تو آگ کی لگام فرمایا. تو عزت و جاہ کا ذریعہ شیخ کی خدمت کرتا ہے، لوگ کہیں گے خادم خاص ہے، اور مالدار ہیں وہ ہمارے معترف ہوں گے. اور وہی عرض کے اگر اعتراف اس لیے ہو کہ وہ علم سیکھے، دین سیکھے، اور ان سے مستغنی رہے ان کے مال سے، ان کی جیب نے ان کے دل پر نظر رکھے، تو یہ تو اچھی چیز ہے. اور اگر جیب پر نظر رکھی کہ چندے بندے آئیں گے، ذرا کچھ مال آئے گا، کچھ ہماری بھی ضروریات کو کچھ ہدیہ تحفہ بھی آئے گا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کے سامنے اور پیر کے سامنے یہاں پر کھچلی کرنا حرام ہے. پہلو میں کھجلی کرنا حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھا کہ یار لفافہ نکلنے والا ہے، اب لفافہ نکلے گا نہیں، اذیت ہوگی نا، اذیت دینا حرام ہے نا. تو تعلیم کا مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق شیخ کی خدمت سے بھی یہی، یعنی کہ شیخ کے بعد ہم نائب بنیں گے یا شیخ ہمیں خلافت دے گا، ہمیں بڑے القابات ملیں گے، لوگ ہمارے تر معترف ہوں گے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ علم برتن سنے مارے بوت سانپ ہے سانپ، اور علم بر دل زنے یارے بوت. واہ، فرماتے بار روی رحمت اللہ علیہ، اگر اس علم کو دل میں داخل کر دو، اس پر عمل کرو اور اخلاص حاصل کر لو، تو پھر یہ یار یعنی اللہ تعالیٰ کو، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جب اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے سبحان اللہ، فرمایا یار بنا لو اس کو، یار بن جاتا ہے جب دل میں اترتا ہے، جب دل میں اترتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جب وہ علیم دل میں آتا ہے سبحان اللہ، تو اس کے علم کا، اس کی عبادات کا، اس کی دنیا کا کیا عالم ہوگا. اس لیے کسی سے تن پروری یا روب ڈالنا اس کا کیا ذریعہ بنا ہے کہ جی خاص خلیفہ ہے، خاص خادم ہے، خاص فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ کوئی ڈگری ہے کیا؟ اگر کوئی کہے میں نے اتنے فتوے لکھے ہیں، قیامت کے دن دکھائے گا کیا؟ کام کیا ہے؟ کام کا تو وہ ہوگا جو عمل ہوگا، وہ کام آئے گا. یہ ڈگریاں تو اس وقت کام آئیں گی جب پہلے تو کام کی وجہ سے جب بخشش اور مغفرت ہوگی تو شاید یہ بھی کام آ جائے، ورنہ اصل چیز میں پکڑے گئے تو یہ کسی کام کی نہیں، پھر رہے کسی کام کے نہیں، یہ تو صرف پھر رہے ہیں. جیسے حضرت والا رحمت اللہ صاف فرماتے تھے خلافت کوئی جنت کا پروانہ نہیں ہے، کوئی جنت کا پروانہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے خلیفہ جہنم چلا جائے، کیونکہ اس خلافت کو اس نے اگر وہی بنایا تن پروری کا ذریعہ، عزت الجاہ شہرت کہ جی ہمارے پاس شیخ کا فیض ہے، ہمارے پاس وہ ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب جہنم میں جائے گا. اور ہمارے بزرگ اس کی بڑی کلامات فرمائے، حضرت نے خود فرمایا کہ وہ جو فیض کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ علامت یہ ہے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت، حضرت کا شعر ہے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے. یعنی ایک آدمی اپنے کو پیش کر رہا ہے اس لیے صرف جی واہ واہ ہو اور ثنا اس کام میں ہو، بندے لگا لگا کر گھیرا جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے فرمایا کہ اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق نہیں ملا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی سبحان اللہ، وہ مستغنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ غنی سے ہو جاتا ہے اور مغنی سے ہو جاتا ہے. تو جس کو غنی اور مغنی مل جاتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے غیر اللہ سے. بھائی جب وہ مغنی ہے تو اپنے بندے کو غنی نہیں فرمائے گا، تو جو غنی ہو جائے گا وہ مستغنی ہو جائے گا غیر سے مستغنی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا محتاج اور فقیر اپنے کو سمجھے گا. یہ وہ چیز ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ علم کی مثال ایسی ہے جیسے جو شاندہ بنانا ہے یا کھانے کے اجزاء ہیں کہ جی بریانی ہے، بریانی میں چاول بھی ڈلتا ہے، گوشت بھی ڈلتا ہے، پیاز بھی ڈلتا ہے، ٹماٹر بھی ڈلتا ہے، مرچیں بھی ڈلتی ہے، مسالہ وغیرہ سب ہو گیا. اب یہ لے لیا، اب اس کو پکانا بھی تو ہے، تو یہ تو اجزاء پڑ لیے نا، اب اس کو پکانا ہے. ان اجزاء کو پکانے کے لیے ان کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے کہ سیکھے. اس لیے فرماتے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عشق کی راہ میں، محبت کی راہ میں بغیر کسی رفیق کے، بغیر کسی ہم سفر کے، بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی شیخ اور مرشد کے، علم کے سفر میں بغیر معلم کے اگر کوئی بڑھے گا، عمر بگزشت او نشد آگا عشق، زندگی گزر جائے گی. عشق اور علم تو کیا، اس کے نام سے بھی واقف نہ ہوگا. پھر وہی علم پیش کرے گا جیسے آج کل یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سوالات آتے رہتے نا کیسے کیسے، یہ فلاں صاحب نے یہ تحقیق پیش کی، فلاں نے یہ تحقیق پیش کی. وہ تحقیق کیا ہوتی ہے، بس جس کو یعنی علم کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی ایسی چیزیں پیش کرتا ہے، میری جاہلیت ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. اور اس جاہل کو کیا کہتے ہیں، جاہل مرکب. یہ تو اور خطرناک ہے نا، لہذا وہ بعض اتنی خطرناک باتیں کر جاتا ہے. اس سے وہ جاہل اچھا ہے جو اپنے کو جاہل کہتا ہے، وہ اچھا ہے، کیونکہ یہ جاہل مرکب بعض مرتبہ زندیق بنا دیتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے نا، ایسی ایسی بات ہے. اب قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے شرح کرنے لگے، اپنی تعریفیں کرنے لگے جو صحابہ کی اسلاف کی تعریف کے خلاف ہو، تو کتنا خطرناک کھیل ہے. تو اس لیے انتخاب رفیق کا کو منتخب کرنا اور رفیق کو، معلم کو، مرشد کو، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں جو پہلا قدم ہے وہ ہے انتخاب مرشد، انتخاب شیخ، انتخاب معلم. بہت اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی فرمایا، شرائط لکھی ہیں انتخاب شیخ میں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف میں کتنی ایسی صحیح روایتیں نہیں ہیں، یعنی کتنی ایسی روایتیں صحیح ہیں جو امام صاحب کی کتاب میں نہیں ہیں. علی شرطی بخاری، علی شرطی مسلم، ہے نا، کتنی امام صاحب کے اس میں، امام بخاری یا بخاری شریف میں ایسی روایتیں بے شمار ہیں جو نہیں ہیں، اور وہ ان کی دوسری کتابوں میں، امام بخاری ہی کی دوسری کتابوں میں حالانکہ موجود ہے، مفرد وغیرہ میں، اور دوسری مغازی، اور جو دوسری کتابیں ہیں امام صاحب کی اس میں موجود ہے. لیکن امام صاحب نے اپنی کچھ شرائط رکھی کہ میں ان شرائط پر اس کتاب میں کسی روایت کو لوں گا. اس شرط میں جو پہلی شرط ہے، کثیر الملازمت، کہ جو راوی ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک مدت تک رہا ہو، اور دوسری شرط ہے کثیر الضبط، کہ اس نے اپنے شیخ کے، اپنے استاد کے اس مفہوم کو اور اس مضمون کو اچھی طرح سے ضبط بھی کیا ہو اور سمجھا بھی ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے ضبط میں صرف لکھنا نہیں ہے، گویا کہ روایتوں میں صرف لکھنا کافی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ روایتوں کے ساتھ ضبط کے الفاظ، اس کا نام ہے ضبط الفاظ، لیکن بعض جگہ ضبط الفاظ کے ساتھ ضبط معنی اہمیت کے حامل ہے کہ نہیں، اور فہم اسی کا تو نام ہے فہم. اس لیے روایت بالمعنی کو محدثین نے قبول کیا کہ نہیں کیا، فقہا نے قبول کیا کہ نہیں کیا، مقبول ہے وہ روایت بالمعنی، یہ مقبول ہے. کیوں؟ وہ اپنے فہم کے اعتبار سے ضبط کی شرائط پر پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے نا، ارے بہت اہم چیز ہے. اسی لیے تو محدثین اور فقہا میں فرق رکھا کہ محدثین کی مثال وہ سارے اجزاء جمع کر دیے، اور فقہا کی مثال ہے اسے اجزاء سے پکانا، مسائل کو تیار کرنا. یہ فرق بتایا نا کہ کن کا مقولہ ہے نا، وہ مشہور بڑے عالم اسلاف کے دور کے، کہ ہماری مثال تو وہ عطار کی طرح ہے کہ ہم اجزاء جمع کرتے ہیں پنساری، اور یہ فقہا کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب ہے نا جناب، بڑے محدث کے قول ہے یہ. تو کثیر الضبط یہ شرائط رکھی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے سنا، اچھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کثیر الملازمت کی شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کثیر الضبط ہو، بات کو سمجھ جائے، اس لیے کثیر الملازمت کی شرط نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب، بہت پرانا سبق آج اس کا تکرار ہو رہا ہے. دورے میں اور جو ہے وہ موقوف علے میں، خصوصاً دورے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو دورے کی وہ ہے، کیونکہ نخبہ میں بھی کچھ اس پر آواز ہوتی ہے، نہیں وہ سرسری ہوتی ہے تو، لیکن آج کتنی پرانی بات کا تکرار. تو اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے انتخاب شیخ کی شرائط لکھی کہ شیخ کا انتخاب کیسے کیا جائے، کون شخص ہے جس کو شیخ بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں ذرا تصوف اور روحانیت سے ذرا مراد ہے. فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی کہ ملومت نے لکھا صاف واضح کہ مسلمان ہو. نمبر دو یہ کہ صحیح العقیدہ ہو. مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں ابھی مدینہ شریف حاضر تھا، مغرب کی نماز کے بعد میں بیٹھا تھا، دوستوں سے کچھ بات چیت چل رہی تھی. ایک نوجوان آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دوست بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر، تو انہوں نے کہا بھائی اگر معلوم ہوگا تو بتا دیں گے. تو اس نے آ کر کہا کہ میرے والد صاحب کو یہ تکلیف ہے کہ وہ فرش پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، ٹھنڈا وہ ابھی بھی دو دو موزے پہنتے ہیں فرش پر، وہ تکلیف کی جیسے اب ہمیں عمرے کے لیے جانا ہے، اب کیا کریں، کیا وہ موزے پہن سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی موزہ تو نہیں پہن سکتے، یہ تو عذر. تو کہنے لگے کہ اچھا پھر کیا کریں. میں نے کہا اس کے لیے آسان حل موجود ہے، اس کے لیے حل یہ موجود ہے کہ چمڑے والے موزے آج کل ایسے آتے ہیں، بیچ کی ہڈی اور یہ رخ بتن اس میں کھلے ہوتے ہیں، وہ پہنا دو. اب وہ صاحب گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت آسان کام ہے. میں نے کہا میں خود بھی کرتا ہوں، آج ایسے وہ بن جاتے ہیں تو اتنا وہ صاحب وہ کھل جاتا ہے، اور وہ عموماً اتنے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، پرانا بھائی. اور وہ دیکھیے نا آپ نے، وہ مراد تھی، میں خود بھی کرتا ہوں تو ہو گیا نا، بس فتوے سے بچ گیا نا. تو اب وہ گئے صاحب، ان کے ابا آ گئے، ابا کو لے آئے. ہائے مفتی صاحب کون ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہاں مفتی تو کوئی نہیں ہے، مفتے بیٹھے ہیں. تو پھر وہ بیٹے نے بتایا کہ میرے طرف اشارہ کہ اس نے مسئلہ بتایا، کہا آپ سلام کیا. میں نے اسلام، اس کو تیور سے سمجھ گیا وہ کیا چیز ہے. اب سنیں، کہنے لگا کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے. میں نے کہا الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. کہا اہل سنت والجماعت کون سے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں حنفی ہوں. کہا حنفی تو سب ہوتے ہیں، کون سے، دیوبندی یا بریلوی؟ تو میں نے کہا الحمدللہ میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی دیوبندیت کے مسلک پر ہوں. میں کہا لیکن میں اگر کوئی بات بتا رہا ہوں تو آپ کو مسلمان سمجھ کر اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلک اور اس کی وجہ سے نہیں، میں ایک مسلمان کی مدد کر رہا ہوں. मैं तो बतौर मदद के एक बात समझा रहा हूँ। अब पहले तो बड़े वो आए थे ना, जी बात सुनी तो है? उन्होंने कहा कि आप ये बात सही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो अब आप समझे वो किससे थे, तो अब उनको दो तीन दफा पूछा, मैंने दो तीन दफा बताया, दो तीन दफा कहा। मैंने कहा आप बेफिक्र होकर करें, इंशाल्लाह आपको कोई, मैंने कहा मैं खुद करता हूँ इस पर, और जाए आप अपने, मैंने कहा आप अपने मौलवियों से पूछ कर आ गए, अगर कुछ कहे तो मेरी गर्दन पकड़ लें, उनको ले आए, उनको बात कर लेते। कहे क़यामत के दिन जवाब दोगे? मैंने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल जवाब देंगे, आ जाना मेरे पास। लेकिन पहचानोगे कैसे मुझे? मैंने कहा उसका तरीका यह है कि आपको रابطہ रखना पड़ेगा। खैर फिर वो आखिर में मुस्कुराते हुए सलाम करते हुए कहे, तो अहले सुन्नत वल जमात से हो, इसमें राफजी, खवारिज, सबाइयत, मौदूदियत, परवेजियत और आजकल के ताजे जितने हैं सब निकल गए। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त यह है कि मुत्तबिअ सुन्नत हो और दीन का जरूरी इल्म रखता हो। आलिम होना उसके लिए शर्त नहीं है, यह हकीमुल उम्मत की बात है, लेकिन दीन का जरूरी इल्म रखता और फन जानता हो। और दीन का जरूरी इल्म के क्या माने? एक साहब किसी जाली पीर से बैठ थे, तो अपने किसी यार दोस्त को घेर घार के ले जा रहे थे, और हमारे बुजुर्गों ने इसको सख्त नापसंद किया, किसी को घेर घार करना। आओ जी हमारे पीर साहब से बैठो, हमारे असरत से। मुफ्ती साहब इस बात पर गवाह है, मेरा यहाँ मेरे खास 3-4 बरस तकरीबन कभी हजरत के लिए भी तरकीब नहीं दी, बता दिया भाई जिससे ताल्लुक हो करे माशाल्लाह, कभी ये तरकीब नहीं। इसको हजरत बहुत नापसंद फरमाते थे। हकीमुल उम्मत ने तो अजीब बात फरमाई, फरमाते हैं अपने पीर की ऐसी पब्लिसिटी करना, ये तो ऐसा जैसे किसी रंडी की पब्लिसिटी करना, इतना नापसंद किया। SMS करके घेर घार कर, हजरत की खास है, फलाने के ये वो है, बड़ी करामत देखी है, एक दफा पजामा खुल गया था, बड़ी करामत देखी है। वो सबसे मैं सच बताता हूँ, मुझ समेत आप सब साहिबे करामत हैं, सब मैं समेत, मेरे समेत आप सब साहिबे करामत हैं। और सबसे बड़ी करामत जो मुझको और आपको हासिल है ना, वो ये है कि वक्त पर पोजीशन बन जाना करामत नहीं है क्या? ये बताओ यार भाई, करामत की शायद तो पूरी उतरती है, नहीं उतरती? बोलना मौलवी, बता ना, शर्माता क्या है? तू भी तो ऐसी करामत दिखाता है, तू भी तो साहिब करामत है भाई। करामत की क्या तारीफ है? ऐसी बात का वकू होना, जहूर होना, जो के अकल के खिलाफ हो, यही है ना। अब बताओ एक बोटी का, पतली सी बोटी जिसका कोई स्टैंड नहीं, सहारा नहीं, कुछ नहीं, वो सख्त हो जाए? समझ रहा है? उर्दू समझता है? अरे मियां उसको पूछ रहा हूँ, पीछे वाले को, उर्दू समझता है ना? तो ऐसा संजीदा क्यों बैठा है जाले? कमाल हाँ, कम समझता है, करामत नहीं समझ रहा। अच्छा तो बताओ उसका इतना इस्तादा हो जाना, जबकि कोई आप समझ सकते हैं कि इस्तादा हो, तो ये करामत नहीं है क्या?
تو بھائی سب صاحب کرامت ہے. یعنی آپ خود سوچے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے. دیکھو اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے, اور یہ اللہ کے اللہ ہونے کی بڑی عجیب دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا نا, وہ چاہے گا میں اور دوسرے, یہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مستغنی ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی. کتنی عجیب بات ہے اللہ اکبر. تو اپنے شیخ کی اس طریقے سے پبلسٹی گھیر گھار کر پیغامات فون, اس کو ہمارے بزرگوں نے سخت ناپسند کیا. پکڑ پکڑ کے بندے لانا, پر پیچھے پڑ جانا, سخت ناپسند کیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناپسند فرماتے تھے. تو بہرحال وہ آدمی گھیر کر لے گا, اور وہ پیر صاحب جو ہے وہ نماز کا تو نماز پڑھانے لگے, تھوڑی سی ہوا نکل گئی, نماز جاری رکھی. پھر بیٹھے گپ شپ چلتی رہی. جب جا رہے تو پوچھا کیسے لگے آپ کو ہمارے حضرت, کیسے لگے؟ اس نے کہا کیا بتائے, کیا بات ہے تمہارے شاہ صاحب کی, تمہارے پیر صاحب کی, گاڑی پنکچر ہو گئی, منزل پہ پہنچا کے چھوڑی. ہے نا, پنکچر موٹر سائیکل بھی لے جاتے ہیں نا, کیسے ہیں تو یہ کیا ہے, نیری جی حالت ہے. لہذا ہمارے بزرگوں نے جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, اور وہ بات یہ فرماتے تھے کہ عالم بننا حافظ بننا فرض عین نہیں, فرض کفایہ ہے. یہ بات فرماتے تھے نا, لیکن متقی بننا فرض عین ہے. یہ بات فرماتے تھے. بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا, اور غلط مطلب یہ لیا حضرت کے اس جملے میں مدرسے کی یا مکتب کی نفی آپ نکالیں گے کیا؟ ہرگز نہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ ہرگز اس کی نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر رات میں اگر حضرت کا زمانہ بھی دیکھا مفتی صاحب سمیت, تو بیماری کے زمانے میں حضرت کی تعلق ہو نا, میں تو حضرت کے اللہ کا شکر ہے صحت کے زمانے سے رہا, جب حضرت خود تشریف فرما سارا کام سب سب, بلکہ جو بیماری میں بھی رہے تو انہوں نے جو ابتدائی زمانہ دیکھا تو صحت کے زمانہ تو اور زیادہ. حضرت کی پوری بیانات تو سب جگہ ہے, کسی میں یہ بات نہیں کہ گویا مدارس کی یا مکاتب کی نفی, بلکہ حضرت تو فرماتے تھے خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ضرور کھولو. کیوں جناب؟ تو اب رہی بات کہ اس کے کیا معنی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری محنت حفظ پر اور علم دین پر تو ہے لیکن تقویٰ نہیں سیکھا. مطلب اس میں نفی نہیں ہے کہ حافظ نہ بننا عالم نہ بننا, یہ نفی نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہے جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی بچے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ تم حافظ بنو, اب بچہ کو بالکل ذوق نہیں ہوتا, سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے ہو جاتے حافظ نہیں بنتے, نتیجہ آئے گا اس کا وقت اوقات پھر برباد ہو جاتے, باپ کو بھی لگ جاتی نہیں میں نے بنانا ہے. اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے بچے کا ذوق بناؤ کہ بیٹا تجھے حافظ بننا ہے, تجھے عالم بننا ہے, ذوق بناؤ, تاکہ پھر اس ذوق کے ساتھ اس کو پھر وہی کام بھی کر ڈالے گا. اب ذوق بنائے نہیں, ٹی وی وی سی آر فلمیں یاریاں باریاں, تو فرماتے اس حافظ عالم بنانے سے کہ وہ فلموں کے ساتھ اس گندگی کے ساتھ کیا تماشے کرے گا, اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو کسی اسکول پڑھا دو لیکن متقی بنا دو. اس کو یہ بتا دو بیٹا اس کام سے گناہ ملے گا, انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے لیکن نیک بن جائے, یہ مراد ہے. سمجھ آئے نا جی؟ اور فقیر نے جو تھوڑا بہت جو بھی کچھ پڑھا وہ حضرت کی برکت سے. میرے بڑے بھائی وغیرہ سب ماشاءاللہ علماء اور مفتی حضرات ہیں. میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو حضرت کی برکت سے کچھ پڑھا, تو میں اگر حضرت اس کو منع فرماتے تو میں بھی کیوں پڑھتا, اور پھر بڑی عمر میں پڑھا. تجارت وغیرہ کے ساتھ یہ سب, تو اللہ کا احسان ہے کہ حسد کا ذوق علیحدہ. خانقاہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ مدارس بیکار ہیں, ہاں مدارس کی بڑی اہمیت ہے. ہاں یہ بات ضرور نا کہ ہر کام اصول سے ہوتا ہے, تو مدارس بھی اصول سے چلایا جائے, تبلیغ بھی اصول سے ہو, خانقاہ بھی اصول سے ہو. یہ اصول کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ اصول علم بتائے گا, علم ہی نہ ہوگا تو کیا سیکھے گا؟ اس لیے علم بڑی نعمت ہے, یہاں تک اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ جو قرآن پاک سورہ توبہ میں فرمایا ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, سب لوگ نہ جائیں میدان میں, سب لوگ نہ جائیں بلکہ ایک جماعت چھوڑے لیتفقہوا فی الدین کے لیے. اس نے منع آیا کہ سب نہ جائیں, کیوں جناب؟ واضح یہ آیت ہے نا اس بات پر دلالت, کیونکہ بعد میں جب مسائل کا عمل کا لاگو کرنا ہوگا تو کون کرے گا؟ وہ میدان میں جانے والے تو نہیں کریں گے نا, ان کو کیا پتا مسائل؟ یہ تو علماء کا کام ہے, چاہے تبلیغ ہو, چاہے جہاد ہو, چاہے خانقاہ ہو, سب لوگ علم کے محتاج ہیں. بہت بڑی چیز ہے علم, علم کے بغیر کچھ بھی نہ چل سکے گا, اس لیے علم بڑی ضرورت ہے. البتہ دین کا ضروری علم سے کیا مراد ہے؟ فرائض کا علم سیکھنا فرض ہے, جسے طہارت نجاست اس کے مسائل سیکھے, نماز کے مسائل یہ فرض ہے سیکھنا, روزے کے مسائل, صاحب مال ہو گیا زکات کے مسائل سیکھنا فرض ہے, شادی کرنے والا ہے شادی کے مسائل سیکھے, حج کو جانے والا ہے حج کے مسائل سیکھے, بس عالم ہوگی. یہ بھی تو ہے صحیح نا ذرا, باقی وہ محققانہ تحقیق اس کے لیے یہ جماعت ہو, جیسے ماشاء اللہ یہ تو ماشاء اللہ یہ ہونا چاہیے, صحیح ہے جناب. اور اس شیخ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والے مدرسے کی کسی مدرسے استاد کا پتہ اس کے شاگردوں سے چلتا ہے نا جناب, کہ شاگرد کیسے ہیں, کہ شاگرد ہے تو استاد ایسا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم رسول کی عظمت کو کیا سمجھو گے؟ ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بھنگی بادشاہ کو سمجھ سکتا ہے صدر کو؟ ہم لوگ دنیا کے وہ بھی ہے لیکن ہم صدر کے سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا کام ہے؟ تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو, ان کے عروج کو, بلندی کو کیا سمجھو گے؟ ارے ان کے ساتھیوں کو دیکھو, والذین معہ, ان کے ساتھیوں کو دیکھو, پھر صحابہ کی پوری, صحابہ کی عظمتوں کو ذکر کیا, ان کے فضائل کو ذکر کیا ہے نا, یہاں پر صحابہ کی خصوصیات کا ذکر کیا نا, کیوں بتا دیا کہ جب شاگرد ایسے ہیں استاد کا کیا حال ہو؟ جن کی شاگرد ایسے استاد کا کیا حال ہو؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بڑا آسان ہوتا ہے کہ کیسے ہے. اگر دو چار گندے انڈے نکل آئے تو کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے. پوری جماعت میں سب قابل نہیں نکلیں گے, سب سے دین کا کام نہیں ہوگا, ایسا ہو بھی سکتا, ہو بھی جائے, دونوں طرح سے ممکن ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے بس. لیکن بہرحال ہوتے ہیں, ہر استاد کے کچھ نہ کچھ شاگرد ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایسا حال ہو, ایک حکیم صاحب گزر رہے تھے, اپنے شاگرد ساتھ تھے, قبرستان آیا تو ایسے منہ کر لیا, قبرستان ادھر ہے یوں کر کے گزر رہے. تو شاگرد نے پوچھا حکیم صاحب دی کیا آپ نے, بس ذرا منہ چھپا رہا تھا, خیریت؟ اصل میں اس قبرستان کے 80% لوگ تو میرے بسائے ہیں, اس لیے مجھ پاس, سمجھ گیا نا. تو اس استاد کا, استاد کے شاگردوں کہتا, شاگردوں سے استاد کا پتہ چلتا ہے, اس سے پتہ چلا شاگردوں کو بھی چاہیے اپنے استاد کی عظمت اور عزت کا خیال کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں اب کہ اپنا شیخ اپنا استاد بدنام ہے, صحیح نا جناب. اور اگلی شرط یہ ہے اس کے پاس بیٹھے, ہاں ایک شرط اور بھی ہے کہ اس زمانے کے انصاف پسند علماء اور سمجھدار لوگ اس شیخ کو اچھا سمجھتے ہو, جس کے بارے میں علماء کہے کہ یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا آدمی, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی پتہ نہیں چلتا یہ کہاں نہ کیا آدمی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہماری سمجھ میں نہیں آتے, تو سمجھ میں کیسے آگے, ملے نہیں کبھی جا کے اس سے. وہ بڑھیا سے ملنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اب بچا ہی کیا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے, جبکہ حق اور باطل بیین ہے, کھلا ہوا ہے, پھر کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے. تو انصاف پسند علماء اور انصاف پسند ذہین سمجھدار فہیم لوگ, کہ بعض ذہانت بعض غیر علم ہوتا ہے ذہانت ہوتی ہے, سمجھدار ہوتے ہیں, اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں, اس لیے ان کی بھی شرط لگ دی. سبحان اللہ. اور وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسلامی اگر کسی عالم کی تو وہ ایک طرف جھک جائے, ایسا ممکن ہے, اور ایک طرف جھکتا اس لیے بھی ہے, فیصلہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانبین کی بات سنیں. اگر ایک آدمی نے ایک ہی کی طرف بات سنی دوسری کی نہ سنی تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی کی طرف جھک جائے گا, اور یہ تو خلاف اصول ہے نا. کہ کیا بات ہے بھائی, ایک کی بات سنے دوسرے کی نہ سنے. اللہ, ایک قاضی صاحب کا واقعہ غالباً قاضی ایاز کا ہی, کہ یہ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شاید واقعہ ہے, کہ ایک گواہی میں دو عورتیں پیش ہوئیں, تو آپ نے ایک عورت سے فرمایا تم اچھا جاؤ میں اس کی سنوں گا, تو وہ عورت دوسری عورت نے کہا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا فتذکرہ یہدا عمل اخرا, تم دونوں ساتھ گواہی دو تاکہ ایک دوسری کو یاد کرا سکے. قاضی صاحب پھڑک گئے, کہا دیکھو کیسی سمجھدار ہے یہ, آپ کیسے, یہ تو خلاف شریعت ہے, جب شریعت کہہ رہی ہے ساتھ رکھ تاکہ ایک دوسری کو یاد کرائے. سبحان, کیا دیکھیے فہم دیکھیے آپ نے. اور وہ عورت کوئی عالمہ فقیہ نہیں تھی, لیکن کیسی بات کی کہ قاضی صاحب کو بھی پھڑکا دیا. سبحان, تو یہ بھی فاہم اور باز ہے, صحبت یافتہ ہوتے ہیں ان کا ماشاء اللہ, علماء کی صحبت بیٹھنے والے اس سے ان کی فہم ہو جاتی ہے. علم پر گویا اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن فہم بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, جس سے اللہ تعالیٰ خیر عطا کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ دیتے ہیں. علم بھی فرمایا. سبحان اللہ, کیونکہ علم کو چلانے کے لیے تو سمجھ ہی چاہیے نا. جہاں تھوڑا دیکھیں نا, سمجھ ایسی چیز ہے, تھوڑا سا مال ہو, مال تھوڑا ہو لیکن اس کو بڑے اہتمام سے کہ سب کو پورا ہو جائے, سارے کام نکل آئے, اس کو سمجھداری کہتے ہیں. مال بہت زیادہ ہے لیکن روتے پھر رہے, تو سمجھ نہیں ہے نا ظالم کے پاس. علم تو بہت ہے لیکن ظالم چلانا نہیں جانتا, اس علم کے استعمال نہیں جانتا, تو یہی کہا جائے گا یہ قلاش ہے یہ شخص. اور علم تھوڑا ہے لیکن اس میں گہرائی ہے, گہرائی ہے, گہرائی تو کم ہے گہرائی زیادہ ہے, عمق. تو ماشاء اللہ, زیادہ علم کے ساتھ اچھی ہے اہتمام کرے کہ قابل بننے کی فکر کرے, کوشش کرے, لیکن ساتھ مقبول بننے کی بھی کوشش کرے. اس لیے کہا ساتھ صحبت بھی, تاکہ قلب سے غیر اللہ نکلے, دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے. اب اس کو چاہیے شیخ کی صحبت میں بیٹھے, اس سے جس سے تعلق کرنا چاہتا ہے اس کے پاس بیٹھے اور دیکھے کہ مجھ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, بیداری کی مناسبت کا اعتبار ہے, خواب کا نہیں. خوابوں کی دنیا نہیں ہے شریعت, خوابوں کی دنیا نہیں ہے شریعت, خوابوں کی دنیا نہیں ہے کہ جی فلاں ہو سکتا ہے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھے کہ جی اس کو میں نے دیکھا میں اسی سے بیٹھوں گا. اس پر ایک واقعہ سن لیجیے. خواب کا خواب کا میں نے کہا نا اعتبار نہیں ہے. ایک بات تو اس دن میں نے پیر کا بیان حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا, حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم نے, تو میں نے ایک واقعہ سنایا حضرت کو بڑا پسند آیا, چلو اسی کو سنا دیتا ہوں. اور واقعہ حضرت محمد یوسف صاحب لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت کی ایک مجلس میں میں تھا, حضرت لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی زیارت کی, صحبت بھی اٹھائی ہے, اللہ نے پیر دبانے کی توفیق دی الحمدللہ, محبت فرماتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ قادیانی کہتا تھا نا کہ میرے فرشتے کیا ہے پیچھو پیچھو, اس کے فرشتے تھے جو اس پر وحی لاتے تھے. تو اس نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا, وہ بڑی ہوگی آنکھ, اگر شادی کرنی ہے نبوت کے ساتھ, وہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی شبی دکھائی جائے گی سالہ. تو وہ اس نے کہا اس کے باپ سے, منع کر دیا لڑکی کے باپ نے, انہیں مر جائے گی, اللہ کی شان نہیں مری وہ عورت. تو حضرت لدھیانی رحمت اللہ نے اس پر ایک بڑا پیارا تبصرہ فرمایا, فرمایا جیسی وحی اس غلام احمد قادیانی کو آئی ہے ایسی وحی تو روزانہ ہمارے ہر نوجوان کو آتی ہے. دیکھا آپ نے علم, دیکھا کیا چیز ہے فہم, کیا پیارا جواب دیا, سبحان اللہ کتنا پیارا جواب ہے. اب اس پر میں نے مسالہ لگا, یہ صغرا ہے اس کا, اب یہ جملہ صغرا سمجھیں, اب اس کا کبرا دیکھیے, اس کا کبرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو غسل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جناب, کبرا ہو گیا نا. تو حضرت نے تو نہیں فرمایا تھا لیکن میں نے اس کو مسالہ لگایا. تو بھائی یہ بھائی اب خواب میں دیکھ رہا اس سے شادی ہو رہی ہے, اعتبار ہے, خواب میں دیکھ رہا شادی ہو رہی ہے, صبح اٹھا بیوی نہیں ہے, یعنی شادی ہے ہی نہیں اس کی, شادی نہیں ہوئی, خواب دیکھ رہا ہے اس سے شادی, اس سے ساری دنیا سے شادی کرتا رہتا ہے, خصوصاً جس کو شادی نہیں ہوئی ہوتی نا, اور جب شادی کا اس کو ہوکا شروع ہوتا ہے پھر سب سے شادی ہی کر رہا ہوتا ہے وہ. اور میں نے سنایا تھا ایک ایسے ہی وہ جو آج کل کے جو ذرا جاہل قسم کے عالم ہوتے نا, تو ایک پروفیسر نسل کا تھا, تو اس نے اس یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا لڑکے لڑکے سب, تو اس نے کہا مسئلہ بیان کیا کہ جو کوئی خواب میں کسی کے رات دیکھے تو اس کو چاہیے اس کو بھی اطلاع کر دے, خود بھی غسل کرے اس کو بھی غسل کروائے. تو یہ مسئلہ اس نے بیان کیا. اگلے دن سے اب کلاس میں شروع ہو گیا, کوئی لڑکا ہے لٹس لڑی ہو گئے, جانو تم بھی غسل کر لینا. اس طرح چلتا رہا, ایک دن ایک ایسے چل رہا تھا, ہر کوئی اب کہنا شروع کر دیا, ایک صاحب نے پروفیسر صاحب سے کہا اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیجیے غسل کر لے. اسی میں خان صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا پروفیسر صاحب تم بھی غسل کر لینا. تو جو ایسے مسئلے بتائے گا تو ان کو یہی کرنا پڑے گا. تو حضرت لدھیانی کا واقعہ حضرت کو سنایا بہت, حضرت خوش ہوئے فرمایا جی بھی. تو میں اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. حضرت والا میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے. فرماتے ہیں کہ جس رات, شاید آپ نے نہ سنا یہ واقعہ, فرمایا جس صبح میں نے حضرت پھول پوری سے بیعت ہونا تھا, تو اس رات میں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو الہ آباد میں تھے, ان کا نام تھا مولانا سراج صاحب, ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ان سے بیعت ہو رہا ہوں. اب آپ بتائیے کتنی کھلی بات نہیں ہے. اب ایک آدمی دیکھ رہا خواب میں فلاں بزرگ سے بیعت ہو رہا ہوں, ہم لوگ کیا کریں گے, بیعت ہو جائیں گے. اب حضرت کو دیکھیے, مجدد جس کو اللہ بناتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ دین کا زبردست وہ دیتا ہے, تو اس کی فہم بھی اعلیٰ ہوتی ہے, ارفع ہوتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت جب بیدار ہوتے فرماتے ہیں کہ میرا قلب اس طرف متوجہ ہو گیا کہ میں مولانا سراج صاحب سے بیعت ہو جاؤں. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے مناسبت تو بیداری میں حضرت پھول پوری سے تھی, اگرچہ خواب میں نے ان کو دیکھا, تو فرماتے ہیں لیکن میں پھر بھی حضرت پھول پوری سے بیٹھ ہوا. یہ خوابوں کی دنیا نہیں ہے جناب, یہ خواب نہیں ہے کہ جی فلاں خواب فلاں خواب فلاں خواب. اب خوابوں پر ساری تصوف کی بنیاد رکھنا, نہ علم کی بنیاد خواب پر ہے, نہ شریعت کی بنیاد خواب پر ہے, اور نہ تصوف کی بنیاد خواب پر ہے. خواب انبیاء علیہ السلام کے حجت تھے. خواب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے حجت تھے. کسی امتی کے خواب حجت ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے خواب کی ایک حیثیت ہے, اور وہ حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بچہ وہ کلاس میں داخل ہوا, کلاس میں مان لو 25 لڑکے ہیں, 25 لڑکوں میں اس کا نمبر 12 آیا, یا چلو کلاس کے 25 کے 25 لڑکے ہیں. استاد نے کیا کیا کہ جو پہلی اول دوم سوئم پوزیشن لینے والے نمبر پر آنے والوں کو انعام دیے ان کی حیثیت کے اعتبار سے, اول کو فلاں, دوم کو فلاں, سوم کو فلاں. پھر اس نے کیا کیا, تمام بچوں کو ایک ایک ٹافی دے دی کہ لو بیٹا. تو اس ٹافی سے بچے کا کیا ہوگا؟ حوصلہ افزائی ہوگی نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوصلہ افزائی. تو اچھا خواب ایک متبع شریعت متبع سنت علم کے رستے میں تصوف کے رستے میں چلنے والے کے لیے اچھا خواب یہی حیثیت رکھتا ہے. سب صحیح تعبیر ہے, یعنی گویا اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے میں اڑ رہا ہوں, یا خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی, خواب دیکھا کہ میں نے فلاں چیز کوئی دیکھی. تو اس کی اس سے حجت نہیں ہے, وہ ایک حوصلہ افزائی ہے, ایک امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اس کو ایک گویا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ بیٹا کرتے رہو یہ کام, تمہیں حوصلہ مل دیا جا رہا ہے. یہ ہے, حجت نہیں ہے. بیعت کے معاملے میں بھی ہے, کسی معاملے میں بھی. تصوف کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے, شریعت کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے. سمجھ آ رہی بیٹا؟ علم کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے, بیداری پر ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. اب دیکھو امید کیا ہوتی ہے نا, اور دیکھا کہ حضرت کی داڑھی نہیں ہے. ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے. انہیں ایک بزرگ سے کہا تو بزرگ نے فرمایا کہ وہ عالم تھے ماشاءاللہ, سمجھدار فہیم. انہوں نے فرمایا کہ تو کھانسی تو پھر داڑھی تو میں نے دیکھا بغیر داڑھی کے. فرمایا بھائی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, اس لیے تو کہا تعبیر بھی دینا ہر ایک کے بس کس و ناکس کی بات نہیں ہے. یا بعض مرتبہ دیکھا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور بظاہر کوئی چیز نظر آئی جو کہ شریعت کے خلاف, تو اس کی تعبیر بزرگ نے دی کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ میرے اندر جو خرابی ہے وہ بعض دفعہ ایسے بھی نظر آ جاتی ہے. اس لیے خواب ہر ایک کو سنانا بھی نہیں چاہیے اور کھلے عام سنانا بھی نہیں چاہیے. اس لیے خوابوں پر انتخاب نہیں ہے. اور اس کی صحبت میں بیٹھے بیداری میں, صحبت میں دیکھے کہ مجھے اچھی بات کو اخذ کرے, جو بات دیکھے جو لینے کی ہے اس کو لینا شروع کرے, اور جس بات سے بچنا چاہیے اس سے بچنے کی فکر کرے. مثلا غصے کی عادت ہے, صحبت شیخ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے. جیسے علم انسان پڑھتا ہے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جب کوئی کیفیت پیدا ہو کر ڈالو, تو صحبت شیخ سے نیک عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں توفیق ملتی ہے, اور گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. مثلا کیفیت پیدا ہوتی ہے یار میرے موبائل میں فلمیں ہیں, تصویریں ہیں اور گانے ہیں, یا میرے گھر میں تصویر رکھی ہے اور میں مدرسے بھی پڑھ رہا ہوں. اب کیفیت پیدا ہوئی جلدی سے مٹا دے اس کو, توبہ کر لے, یہ توبہ ہو گئی اس کی. یہ کیفیت آئی نا, یہ ہے فائدہ.
وہ ملتا ہے, اور اس کی صحبتوں ملے انشاءاللہ تعالی. نتیجہ یہ ہوگا کہ عشق و محبت اللہ تعالیٰ کر مجھے لازمی نہیں متعدی بھی مل جائے گا, علم لازمی نہیں علم متعدی بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے علم نافع, عمل مقبول, عمل صالح, اخلاص, تعلق مع اللہ کی دولت نصیب فرمائے, قبول فرمائے اس پڑھنے پڑھانے کو, ہماری حاضری کو, مل بیٹھنے کو, ترک معصیت کا ذریعہ بنائے, تاریک معصیت بنائے. اللہ تعالیٰ دینی ترقی عطا فرمائے, علمی ترقی عطا فرمائے, اخلاص اخلاقی ترقی سے مالا مال فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خدمت دین کے لیے جان سے, مال سے, آبرو سے, عزت سے قبول فرما لے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد اللہ وسلم. یا اللہ یا کریم اللہ.